أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ پچھلی چیزوں کو جا کے دہراتے ہیں نا گھر میں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بس ایسے ہی بیٹھ کے تو سوچے کہ ٹھیک ہے نا مجھے گھر جا کے کیا پڑھنا، یہ تو حدیث ہے. جتنا زیادہ بار بار پڑھیں گے اتنا آپ کو دیکھے گا کہ اس کا فہم بڑھے گا. آپ اپنے اندر اس چیز کو اگر پکا کرنا چاہتے ہیں نا تو بار بار پڑھیں. اور جس چیز سے شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کا کریز لگ جائے نا، مثال ہے کہ آپ کو کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ گھر لے رہے ہیں تو آپ بار بار وہ چیز دیکھیں گے. اچھا یہ ایسی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں، یہ تو نہیں. تو جب ہمیں واقعی دین کا شوق لگ جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے باہر کا کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا آپ اس کو کیوں پڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟
یہ کہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو جو چیز قرآن سے سمجھنا ہے وہ حدیث سے مل جاتی ہے اور وائس ورسا، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو پورا فہم ہوتا ہے اپنے دین کا.
ٹھیک ہے جی، اور کوئی اس کا جواب دے؟ یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بات کو سننے اور ماننے کا جو انسان کو شرح صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور
جی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی پڑھ پائے ورڈ، ہمیں جیسے پتا چلتا ہے کہ اس چیز کا یہ انہوں نے بتایا، ہم زیادہ اچھے طریقے سے سب کو بتا سکتے ہیں.
یعنی علم الیقین بن جاتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. سنی ہوئی تو بہت ساری باتیں ہم نے ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی سے آپ خبر سن لیں کہ امریکہ میں کچھ ہوا ہے، لیکن بعد میں اخبار کھول کے اس کو پڑھ کے اس کی ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا. سنی سنائی بات میں انیس بیس ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ پڑھی بھی بات جو ہے وہ بہت آتھینٹک ہوتی ہے. جی، ایک علم کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے، اور حدیث سے حکمت ملتی ہے. یاد رکھیں، فہم اور حکمت دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو آئیے اسی بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے علم سے نہ صرف یہ کہ نفع لینے والا، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اس طرح لے کر آنے والا کہ یہ حدیث ہمارے لیے عمل کی ایک کتاب بن جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری میں کتاب الایمان یعنی ایمانیات باب میں سے اگلا سیشن شروع کریں گے. آج کا ہمارا یہ سیشن ہم شروع کریں گے باب نمبر 33، خوف المومنی من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر. مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں. حدیث نمبر 45 یعنی 45 ہے، اور پیج جو ہے گرین بک جو ہم پڑھ رہے ہیں 106 نمبر صفحہ، پیج نمبر 106، حدیث نمبر 45. پہلے تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا سمجھیے تو پھر ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر لگ جائے گی. کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ خوف المومن، مومن کا خوف کس بات پہ؟ من اس بات سے، ان یہ کہ یحبط عملہ، یہ کہ ضائع ہو جائیں اس کے اعمال، وہ ہوا اور جب کہ وہ لا نہیں یشعرو، اس کو شعور ہی نہ ہو. یعنی یہ ایک بہت زیادہ فکر مند کر دینے والی چیز ہے کہ انسان وہ اعمال جو بڑی محنت سے کرتا ہے، آپ سب اپنے اعمال کو ذہن میں رکھیے، جس میں سردیوں میں پڑی ہوئی تہجدیں بھی ہو سکتی ہیں، گہری نیند اور تھکن کے باوجود اٹھ کے فجر کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اس وقت مال خرچ کرنا جبکہ اپنے لیے بھی نہ ہو، اور بہت مشکل حالات کی کوئی نیکی سوچیں اور اس کے بعد سوچیں کہ میرے کسی بھی کام کی وجہ سے یا میری کسی بھی سوچ کی وجہ سے یا میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے، کیسا لگے گا؟ ہم اس لفظ خوف کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنی دنیا کی کوئی مثال نہ لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہم دنیاوی معاملات میں تو اتنے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ پکی پکائی ہنڈیا ہی نہ جل جائے. کتنی احتیاط سے وہ بھری ہوئی ہنڈیا اٹھاتے ہیں جس کو صبح سے رکھا ہوا تھا چولہے پہ، کہ ہلکا سا ہاتھ سے سلپ ہوا تو ایک تو اوپر گرے گی، دوسری کھانا ضائع ہو جائے گا. کبھی روٹی جل جائے ذرا سا آپ کی بے خبری سے اوون میں کوئی چیز رکھی وہ کالی ہو گئی، اس کا دکھ کتنا رہتا ہے، تو کہاں پھر ایک انسان اگر اس بات میں ہو کہ اس کی قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ یہ ٹاپک اتنا زیادہ سینسٹیو ہے جب ہم قرآن پاک میں 26واں پارہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس میں سورۃ محمد، اس کا تو پورا ٹاپک ہی حبط اعمال ہے۔ تو ایمان کی یہ ایک علامت ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ حدیث تو ابھی بات میں پڑھیں گے، پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے، کیا حقیقت میں میں یہ خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں کہ میں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کروں، اور اگر یہ چیز ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر ایمان کی موجودگی کی علامت ہے، اور اگر یہ چیز آپ کے اندر ابھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ابھی خود بھی ایمان کے ان درجوں پہ نہیں پہنچے۔ بہت فکر کرنی چاہیے، اور عموماً جو چیزیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات سے میں ملتی ہیں حبط اعمال کی، اس کو میں اس حدیث کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے بعد پھر رکھوں گی، کیونکہ یہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم اس کو پورا نہ سمجھیں۔ لیکن ہم پہلے حدیث دہرا لیتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبابو، سباب کہتے ہیں گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، المسلمی مسلم کو فسوقن فسق ہے، نافرمانی ہے، وقتالہو اور اس سے لڑنا کفرن کفر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری یہاں لا کر کیا بتاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، مسلمان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ گندی بات بولے۔ آپ اس سوٹ نہ کرنے کو یوں سمجھیں، میں صرف ایک ذہن میں امیج بنانے کے لیے آپ کے بات کرتی ہوں، کہ جب ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں، یا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں، کرتے ہیں نا۔ اور اگر کسی کو ان سوٹیبل ڈریس اپ ہوئے دیکھیں، کسی بوڑھے کو، بہت ہی بوڑھے کو، بالکل بچوں کی طرح کوئی فراک پہنے دیکھ کر یا کوئی بچیوں والی دو چوٹیاں کیے ہوئے دیکھیں تو عجیب لگے گا نا۔ فرسٹ تھنگ اس میں سمجھنے کی یہ کہ مومن کا ایک اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اور آپ اس کے بارے میں کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے۔ مومن سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ گالی گلوچ کرے۔ پہلے تو اسے ایک معیار پہ لے کر ہم اپنے ارد گرد جھانکیں، اور سب سے پہلے اپنے اوپر نظر رکھیں کہ کیا غصے میں، کام نہ ہونے پہ، کسی کا آپ کی بات کو پورا نہ کرنے پہ کہیں زبان تو نہیں کھل جاتی۔ چونکہ ہم سب یہاں بہت سیکیور ہیں الحمدللہ باہر کے ملکوں میں، لیکن دکھ کے ساتھ دیکھا گیا اور محسوس کیا گیا کہ ماسیوں کو بہت گالی گلوچ ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، بعض مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب لفظ بولتی ہیں، اسی طرح بعض شوہر غصے کے تیز ہوتے ہیں بغیر سوچے اس بات کے۔ دیکھیے یہاں لفظ دیکھیے لا یشر، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے عمل ضائع ہو گئے، کتنی محنت کی ہوئی نیکیاں۔ بعض دفعہ کئی لوگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں لیکن انسانی معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے لڑائی کرنا، یہاں لفظ جو ہے نا قتال ہے، ایک ہوتا ہے لفظ قتل، قتل جب آئے گا نا تو ٹو کل کے معنوں میں آئے گا مرڈر، لیکن یہاں قتل کا لفظ دیکھ لیں تو یہ لڑائی ہوتی ہے، یعنی فائٹنگ کرنا آپ انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے بھائی سے لڑے، کہاں پھر گردن مارنا، کہاں کسی کو قتل کر دینا۔ اب یہاں جو لفظ کفر ہے نا، اس سے کون سا کفر مراد ہے؟ کفر کے عربی زبان میں بہت سارے درجے ہوتے ہیں، لفظی معنی اس کا ہے انکار، چھپانا، نہ شکراپن۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو چھپا لیتا ہے، اللہ کی بلیسنگز اس کو دکھتی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح پھر ہر ایک کا کفر ہے، ماں باپ کا کفر کیا ہے؟ کہ ناشکری کرنا، انہوں نے جو ہمیں دیا لیا، ہمارے اوپر جو محنت کی، ہمیں اس کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہر وہ انسان جس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو، ہم اس کی اس قدر کو چھوڑ کر، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف باتیں کرنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ بے خبری ہے، کیا اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں سسٹرز کی غیبت کرنا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا، دو دوستوں کا تیسری کو ڈسکس کرنا نہیں آتا؟ اب تھوڑی سی وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ضرور یہ میرا فرض ہے کیونکہ ہم سب عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہ قرآن اور حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، انسان کے اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ایک دلیل سورۃ ابراہیم میں کہ جس میں کہا گیا کہ ایسے اعمال کو قیامت کے دن راکھ بنا دیا جائے گا، عیش کی طرح اڑ جائیں گے. اور سورۃ نور میں اس کو سراب یعنی معراج کہا گیا کہ دور دھوپ کی اندر چمکتا ہوا پانی لگتا ہے لیکن ہوتا وہ پانی نہیں ہے. اور حقیقت ہے سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو کفر کی وجہ سے باقی نیکیاں قبول نہ ہونا بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی ایڈمیشن فارم تو فل نہ کرے، کسی کالج میں جا کر داخلہ تو نہ لے لیکن وہاں پیپر بھیجتا رہے، ٹیسٹ بھیجے، اسائنمنٹ بھیجے، کوئی لے گا؟ وہ کہتے ہیں پہلے رجسٹریشن تو کرائیے. پھر دوسری چیز شرک ہے. اللہ کو تو مانا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی ماننا. مشرق جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا، وہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوسرے بھی ہیں. پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اپنا نفس، انسان، معاشرہ، کوئی قبروں پہ جاتا ہے، کوئی بتوں کے آگے جاتا ہے، کوئی معاشرے کی باتیں کرتا ہے، تو کسی بھی قسم کا شرک انسان کے عمل ضائع کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے. تو لہذا شرک. تیسری چیز بدعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز شروع کی، دیکھیں ایک وہ ہے جو فی زمانہ بدعت ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہیں، وہ لوگ بدعتی نہیں ہوتے، وہ مبتدی ہوتے ہیں. بدعتی وہ شخص ہے جس نے فرسٹ ٹائم اس برائی کو رواج دیا. مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی عرب میں جو تھی وہ عمر بن لوہی نے شروع کرائی، بت ملک شام سے لے کر آیا اور اس نے اس کو عام کیا. اسی طرح نظر بن حارس کا نام آتا ہے کہ اس نے فکشن اور گندی کتابیں لا کر مکہ میں معروف کر دی. تو آج کوئی بھی بدعت جو ہمارے سامنے ایسی آتی ہے جو اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، تو کسی نہ کسی نے تو پہلی دفعہ کیا ہوگا نا، وہ شخص بدعتی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے وہ ایسی چیزوں میں کیوں پڑے گا. کون ہے جو عمل بھی کرے اور اس کے پاس ضائع ہو جائے؟ لیکن صاف حدیث موجود ہے کہ کل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ الفاظ بولا کرتے تھے کہ دین میں ہر نیا کام محدث ہے اور ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ رزق حرام ہے. حدیث میں آتا ہے، چونکہ میں اس وقت آپ کو یہ صرف ایک پوائنٹس لکھا رہی ہوں، کچھ ظاہر ٹاپک نہیں، اس لیے میں صرف آپ کو اس میں ڈیٹیلز اتنی ہی دینا چاہوں گی کہ جس سے صرف سوچ پیدا ہو جائے کہ کہیں میں اس میں سے کسی چیز میں تو نہیں آتی. تو رزق حرام کے بارے میں تو اتنا واضح قرآن کا حکم ہے. ایک یہ حدیث اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شخص کہاں سے چلتا ہے، سفر کی آلودگی بھی ہے، تھکن بھی ہے، مٹی بھی ہے، گندگی بھی ہے، پھر خانہ کعبہ میں آتا ہے، پھر کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا صادیک، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا صادیک قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ ملبسہ حرام غدی یویل حرام، کہ تیرے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھانا تو نے کھایا وہ حرام کا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کیسے اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوں. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں آ جائے تو کہتے ہیں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن غلط چیزوں سے، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ غیبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے جو انہوں نے کی تھی دنیا میں، لیکن ان کو ملیں گی نہیں. جیسے آپ کبھی اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا یہ نیکی ہم نے کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کی تھی. تو کہتے ہیں ہمیں مل نہیں رہی. تو وہ کہتے ہیں ہاں، ان غیبتوں کی وجہ سے جو تم دوسروں کی کرتے تھے آج تمہاری وہ نیکیاں گم گئیں. اللہ ڈیلیٹ کر دے گا سب نیکیوں کے فائلز، اور مشکل نیکیاں جو وہ ساری جو وہ ضائع ہو جائیں گی. تو آپ سوچیے کہ کتنا کیئرفل ہونا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پھر دیکھیے کہ لا یشعر، شعور نہ ہو، جس میں انسان کو پتہ بھی نہ ہو، وہ کتنی مشکل چیز ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک چیز کینا. کینا سمجھتے ہیں، گرج کہہ لیجئے، انیمیٹی کہہ لیجئے، بغض کہہ لیجئے، دوسرے مسلمان کے بارے میں را جاتی میل رکھنا دل میں. اب وہ کئی رشتوں کے نام پہ ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ خاصسرالی رشتہ ہے، چونکہ یہ فلاں ہیں، بس ان کی تو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی. دو دوستوں میں کینا ہو سکتا ہے، استاد شاگرد میں کینا ہو سکتا ہے، شاگردوں میں ہو سکتا ہے، اپنے دینی ساتھیوں سے ہو سکتا ہے، را جاتے کا بیر جس کو میں تو کہتی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انسان کی عبادات کو لیتے ہیں، اس رات بہت رحمتیں اترتی ہیں، تو اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ تو یہ صرف ایک سوچنے کا انداز تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اعمال کر لینا از ناٹ اے بگ ڈیل، حالانکہ یہ بھی ایک ڈیل ہے، اصل بات ہے کر کے اس کو سنبھالنا۔ یاد رکھیے کہ کام آپ کوئی بھی کر لیتے ہیں، آپ کھانا پکا لیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کھانے کو مینیج کرنا، اس کو رکھنا، سیٹ کرنا، یہ زیادہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جیسے مثال ہے کہ ایٹم بم کے بارے میں یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے کہ اس کو بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی ملک اس کو بنا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں ابھی تک بہت سارے بنا سکے کہ بنانے کے بعد اس کو رکھنا، ٹیکل کرنا، اس کو اس طرح رکھنا کہ یہ خود ہی نہ چل پڑے، یہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی بناتا نہیں۔ اب کوئی بنا کے دشمن کے ملک میں تو نہیں رکھا کے آئے گا، تو رکھنا تو اپنے ملک میں، تو پتا چلا وہ وہیں چل گیا، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں بنا پاتے۔ تو آپ اس مثال کو اپنے پاس لکھ لیں، ایٹم بم پھٹ سکتا ہے نا، اس طرح بعض دفعہ ہماری نیکیاں بھی پھٹ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان دے جو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کو سنبھالنے والا بنائے۔ اور یاد رکھیے، باتوں میں بات چونکہ آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، آپ اتنی امیدیں لگا کے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، تو میں صرف کتاب کے صفحے تو نہیں پڑھاؤں گی نا، لیکن یاد رکھے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، جو آپ کی اپنی ایک نیچر ہے، جو ایک ایز آپ کہہ سکتے بس میری عادت ہے، اس کا بھی ان سے بہت تعلق ہے، کیونکہ میرے ذہن سے یہ لفظ یہ جا ہی نہیں رہا جو ہمارے حدیث کے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لا یشعر، وہ شعور ہی نہیں اس بات کا رکھتا، لا یشعر۔ اس کو اس طرح آپ سمجھیے، آپ چاول دھوتے ہیں، سسٹرز ہفتے میں ایک دو بار تو دھوتی ہوں گی نا، کچھ گھروں میں روز پکتے ہوں گے، جب آپ چاول دھوتی ہیں کتنی سسٹرز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بھی چاول کا دانا جو ہے وہ سنک میں نہ بہے، اور کتنوں کے ہو کے گر گئے، تھوڑے گر گئے، سو کے سبزی پکاتے ہیں، سبھی پکاتے ہیں، کتنی سبزی کا چھلکا موٹا اتر کے گر گیا، ایسے ہی پھینک دی۔ یہ ہے لا یشعر۔ جو لوگ دنیاوی معاملہ، چیز گھر میں آئی ضائع ہو گئی، پھینک دی، ضائع ہو گئی جی، پتہ ہی نہیں چلا، پڑی پڑی خراب ہو گئی، آدھی کھائی آدھی پھینک دی، یہ ساری چیزیں لا یشعر ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں بعض دفعہ کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم ایمان کے اور نیکیوں کے معاملے میں بھی کیئر لیس ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کپڑے پہنتے اتنے دھیان سے پہنتے ہیں، سینہ نہ آئے، اسٹین نہ لگے، خراب نہ ہو، رنکل نہ آئے، تاکہ ہمارے بعد کوئی اور بھی پہن لے، اور بعض لوگ پہنتے اسی پہ کپڑے، کھاتے اسی پہ، سو جاتے اسی میں، سب ہوتا ہے، اور اس کو پکڑ کے دھو کے خراب کر دیا، اور بعد میں اس کو کہا کہ یہ تو اب اس قابل نہیں رہا۔ تو اپنی عادات میں نفاست لانے کے لیے اپنے آپ کو بہت پکی، جس کو آپ پکی کہہ سکتے ہیں، کریں گے، آپ سوچیں میں کس کس معاملے میں بے شعور ہوں، پھر ایسا بندہ بولتا بھی بے شعوری میں، پھر یاد آتا ہے ہاں میں نے کون سی اتنی بڑی بات کہ، دوسرا کہے گا میرا تو اپنے دل چھلنی کر دیا، کہے گا اچھا ہاں میں نے اس سوچ سے تو نہیں کہا تھا، پھر زبان بے لگام ہوتی ہے، پھر سوچ بے لگام ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبادہ بن ثابت سے روایت ہے، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرج نکلے، یخبر بلیلت القدر، وہ خبر دے رہے تھے لیلت القدر کی۔ اب یہاں آپ سمجھ لیجئے ساتھ ہی ساتھ حدیث کو، تاکہ دہرانا نہ پڑے، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو آپ کو فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ لیلت القدر کس رات کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کو یہ بات بتانے لگے، اتنے میں کیا ہوا، فتلاح رجلان من المسلمین، پس جھگڑ پڑے آپس میں دو رجل مسلمانوں میں سے، یعنی دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے اس وجہ سے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ان کا جھگڑا سلجھانے لگ گئے، ہوتے ہی نا دو لوگ جھگڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد جب معاملہ رفع دفع ہو گیا، فقالا انی خرجتو، بے شک میں نکلا تھا، لیخبرکم، تاکہ میں تم کو خبر دوں، بلیلت القدری، لیلت القدر کی، وانہو، پس بے شک وہ، تلاح فلان و فلان، پس جھگڑا کیا فلان آدمی نے فلان سے، لہذا فروفیت، تو اٹھا لیا گیا۔ کیا اٹھا لیا گیا؟ یہ علم اٹھا لیا گیا، میرے سینے سے نکل گیا، میرے حافظے سے چلا گیا۔ بعض دفعہ ہم کسی کے پاس کوئی بات کرنے آتے ہیں، اتنے میں وہاں جاتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیا کہنے آئی تھی، پتہ نہیں میں نے کیا سوچا تھا۔ تو اسی قسم کی یہ بات جو ہے وہ اٹھا لی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اسا، اور امید ہے، این یکون خیر لکم، یہ ہے کہ ہو یہ بہتر تمہارے حق میں، کیا، التمسوہا، کہ تم اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو کیسے فی سب ای و تیسی ولخم سی، کب 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں اس کو تلاش کرو، بخاری کی روایت ہے۔ اب بہت سارے سبق اس ایک میں، اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا۔ پہلی بات دیکھیں کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بات کا علم نہ دیتے، آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا۔ وہی نبی ہے، وہی جبرائیل ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کی دلائل موجود ہیں کہ جبرائیل ایک موقع پہ نہ آئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو جب جبرائیل آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ پہلے کیوں نہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اس کی بڑی معروف مثال سورۃ الکہف میں موجود ہے، 15 دن تک وہی نہ آئی، آپ نے یہ سوچا تھا کل ایک بات بتا دوں گا انشاءاللہ، نہ کہا۔ تو گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا علم بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بے شک وہ دور نبوی تھا، بہترین دور تھا، لیکن اس وقت بھی شیطان انسانوں کے آپس میں جھگڑے کروا دیتا تھا، یہ مسلمان تھے۔ اور اگر اس حدیث کو اور بھی تھوڑے اینگل سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد میں ہو رہا تھا واقعہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ تو گویا کہ مسجد میں بھی شیطان پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی اگر مسجدوں میں دو لوگ، دو مسلمان جھگڑتے ہیں یا زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں، تو شیطان کی ایک کارفرمانی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص، کہ جب آپ کو کچھ پتہ چل جاتا تھا تو آپ اس کو چھپاتے نہیں تھے، آپ کی خواہش کیا تھی کہ جو مجھے پتہ ہے وہ سب کو پتہ چل جائے، اور آپ نے ان کو بتا دیا۔ حریص تھے اور آپ سٹنجی نہیں تھے، علم کو چھپانے والے نہیں تھے۔ پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جب دو مسلمان جھگڑیں تو ان کے بیچ میں اصلاح کروانی چاہیے۔ آگے ایک حدیث الگ بھی آئے گی اس موضوع پہ۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی دینداری کے زوم میں بیٹھے کہ تم لڑتے رہو، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو علم والی شخصیت ہوں، اور میں اب یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسئلے کیوں سنوں۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، دو روٹھے ہوئے میں صلح کرانا اور دو جھگڑنے والوں کی آپس میں صلح کرا دینا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہاں میں آیا تھا کہ تم کو بتاؤں، لیکن تم میں سے فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے۔ فلاں کیوں کا نام نہیں لیا، یعنی آپ نے تھرڈ پرسن میں بات کی۔ یہ بہترین مسنون طریقہ ہے تبلیغ کا، کہ جب بھی مبلغ یا استاد بات کرے کبھی کسی کا نام نہ لے، چاہے 10 لوگوں میں بات ہے اور 10 میں سے 10 کو بتائیے کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن نام نہیں لینا چاہیے۔ یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی سنت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ آرائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نام لے کر اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، توبہ آؤ بتاؤ اس نے یہ کیا کیا۔ تو یاد رکھیے، ایک مسلمان کبھی کسی دوسرے مسلمان کا نام لے کر اس کی برائی کہیں نہیں کرتا۔ ایون اگر آپ کو کسی سے مسئلہ بھی معلوم کرنا پڑے، ایون اگر آپ کو کسی کا معاملہ بھی دوسرے سے ڈسکس کرنا پڑے، مشورہ لینا پڑتا ہے کبھی۔ مثلا آپ دیکھیے، مثال دیتی ہوں، ساس بہو کا معاملہ ہے، ساس ظلم کرتی ہیں، آپ کسی دیندار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے خدا کے لیے کوئی اچھا طریقہ بتایا جائے میں اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں، تو آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ مت کہیں کہ میری ساس ایسا کرتی ہیں، آپ کہیں ایک سسٹر ہے ان کی ساس ایسا کرتی ہیں، یا آپ در پردہ بات کر سکتی ہیں کہ اگر کسی سسٹر کی ساس ایسا کرے تو کیا کرے۔ جو بات بتا رہا تھا اس کو کیا لگے وہ آپ کی ساس ہے یا کسی اور کی، وہ تو ایک مخلص ہے، وہ تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ تو آپ کو اس کی دوائی دے دے گا۔ تو آپ فیل کر کے دیکھیں، جب ہم دوسروں کا اتنا دفاع کرنے لگ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات ویسے ہی اس کی وجہ سے اچھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، شرط تھا نا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل گئی بات اور لوگ محروم رہ گئے، لیکن آپ نے اس میں سے خیر ڈھونڈی کہ اسائیں یکون خیر لکم۔ ہمیں بھی کبھی کوئی بات وقت پہ یاد نہ آئے اور ہم بھول جائیں اور ہم کہتے ہیں کیا کروں، مصیبت، پھر کوسنے لگ جاتے ہیں، بس میری تو مت ہی مار دی، اور ساری وہ کہتے ہیں نا پٹارا میاں کے سر پہ پھوڑتے، جب سے آپ سے شادی ہو میری تو مت ہی ماری گئی، اور بچے آپ نے تو میری مت ہی ماری ہوئی ہے، اور یہ گھر والے انہوں نے تو، میں تو پتہ نہیں کیا تھی، مجھے انہوں نے کیا بنا دیا۔ مت کریں، کیا کہا، شاید تمہارے حق میں بہتر ہو، شر ہے تو خیر ڈھونڈیے، ہر شر میں خیر ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یقین کریں، کوئی بات ایسی سوچی ہوتی، کئی دن سے سوچی ہوتی کہ اچھا یہ فلاں آیتوں کی تفسیر میں بتانی ہے، کیونکہ موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ آیتیں کرتے ہیں، اس وقت وہ بات ہی نہیں یاد آتی، بعد میں یاد آتی ہے 2 دن بعد۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں اچھا اس کا پھر کوئی موقع اور ہے، یہ اللہ نے کہیں اور کرنی، کبھی کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کوئی پروجیکٹ کچھ، دل کو اطمینان دے لیں کہ بھلوایا بھی اللہ نے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے میں بھول گیا، بلکہ یہ کہیں کہ میں بھلوا دیا گیا، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے راستہ بھی بتا دیا کہ اس میں خیر کے، التمسوہا، اب تم ڈھونڈو۔ حکم کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ ایک رات کوئی بتا دی جاتی اگر تو پھر ہم صرف اسے ایک رات پہ کفایت کرتے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں جو آپ نے ترتیب بتائی 27ویں 29ویں اور 25, ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا 25ویں 27ویں اور 29ویں. دوسری بات ہے یہاں 21ویں کا ذکر نہیں ہے, 23ویں کا ذکر نہیں ہے, تو کیا کرے؟ کیا آپ یہ صرف تین راتیں؟ اب سوچنے کی بات ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس کو اتنا نہیں چھیڑوں گی کیونکہ جب یہ ہم رمضان کا باب پڑھیں گے, لیلۃ القدر کی باتیں ہوں گی تو وہاں کریں گے, لیکن تھوڑا سا تو آپ کو سمجھانے کی پھر بھی بہرحال ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا یقینی نہیں پتا ہوتا نا, تو ہماری کھوج زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد مجھے کیا ملنا ہے, تو پھر وہ سسپینس میں انسان عبادت زیادہ کر لیتا ہے. بالفرض محال کہ یہ 27ویں ہی ہوتی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو پچھلی اگلی ساری ملا کے پوری 10 راتیں یا 5 راتیں جاگیں؟ وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا 21ویں میں 23ویں میں, وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ پتہ ہے کہ 27ویں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا وقت اس کو ڈھونڈیں, ہر وقت ڈھونڈیں اور مختلف دنوں میں ڈھونڈیں. پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا 10 راتوں میں کریں کہ 5 میں کریں؟ آسن درجہ آخری 10 دن ہے جس کو آپ اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا ایک بہت بڑا موٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. کبھی چاند دیکھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے, تو تاک جفت بن جائیں گے, جفت تاک بن جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر کبھی لیلۃ القدر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں 27ویں تھی, تو کیا پاکستان میں وہ 24ویں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب اس پہ آخری بات کر کے آگے چلوں گی کہ کیا ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا گھومتی ہے؟ اس حدیث سے تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہوتی ہے, ذہن میں یہ آتا ہے نا, تو میں تمہیں بتاتا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آخری راتوں میں ڈھونڈیں. تو دیکھیے اللہ نوز دی بیسٹ, لیکن اس مسئلے کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں یہاں تک بات ہوتی ہے کہ شاید اللہ کی ایک ترتیب چل رہی ہے. مثال دیتی ہوں کہ اگر اس سال 23ویں ہے تو اگلے سال 25ویں ہوگی, تو اس کے اگلے سال وہ 29ویں ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ کی ایک ترتیب ہو اور پھر ہر 4 سالوں کے بعد وہ گھمانے لگ جائے, تو وہ اللہ عالم. لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے اس کو کس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان, جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو گیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بات تو لڑائی جھگڑے کی تھی, لیکن بہت ساری باتیں اس میں ہمیں ملی.